السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: انکم سترون بعد اثرۃ وامورا تنکرونها. قالوا: ما تأمرون یا رسول اللہ؟ قال: ادوا الیہم حقہم وسلوا اللہ حقکم. اخرجہ البخاری. ابھی خطبہ کا موضوع ہے حقوق کی ادائیگی میں ایک عظیم نبوی قاعدہ، ایک پیارا سا قاعدہ ہے، عظیم قاعدہ ہے. حقوق ادائیگی کے لیے آسان ترین قاعدہ ہے. یہ قاعدہ کیا ہے؟ حقوق ادائیگی کی کیا اہمیت ہے؟ سچا و پکا مسلمان کیسا مسلمان ہوتا ہے؟ اور اس قاعدے کو برقرار رکھنے کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ قاعدہ بیان کروں، مقدمے کے طور پر دو اہم باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان ذمہ دار انسان ہوتا ہے. اس انسان یا تو مسلم ہے یا کافر ہے. کافر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں جو وہ نبھاتا ہے، ان ذمہ داریوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کی زندگی جانور کی زندگی سے بدتر ہے. جو اپنے رب کا منکر ہے، جو اپنے رب کے حقوق کو نہیں جانتا، تو وہ انسان ہی نہیں. لیکن مسلمان جو ہے، اسے مسلمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ذمہ دار انسان ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہ مکلف بن گیا ہے. مسلمان ہے، اگر عاقل و بالغ ہو جاتا ہے اب اسے کہتے ہیں مکلف. شریعت کی تکلیف اس کے سر پر ہے، اور شریعت کا مطلب ہے حقوق کی ادائیگی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، واجب حقوق ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں. اور ہمارے بھی حقوق ہیں دوسروں پر، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں. تو پہلی بات یہ ہے، ہم یہ خوب جان لیں، ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم ذمہ دار انسان ہیں، شریعت کی ذمہ داریاں ہمارے سروں پر ہیں. دوسری بات حقوق ادائیگی کے تعلق سے، مقدمے کے طور پر، سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے. بہت سارے حقوق ہیں ہمارے سروں پر جو ہم نے ادا کرنے ہیں، ہر حال میں ادا کرنے ہیں، لیکن سب سے بڑا حق ہے اس رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے حکم سے، جس کے کرم سے ہم زندہ ہیں، ہمارے سانسیں جاری ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. ہر مسلمان پر فرض ہے, مرد و زن پر فرض ہے کہ وہ خوب جان لے کہ اس کے خالق پر, کہ اس کے خالق کے اس پر کیا حقوق ہیں. واللہ اگر ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور سب سے بڑی ڈگریاں لے کے جاتے ہیں لیکن رب کی صحیح معرفت نہیں ہے تو کوئی خیر نہیں ہے, نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. اللہ تعالیٰ کے حقوق اپنے بندوں پر تین بڑے حقوق ہیں, ہم بار بار بیان اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے یاد بھی ہو جائے اور ہمیں دلوں میں بھی اتر جائے. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے حق ربوبیت کا حق, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی تدبیر کرنے والا, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا نہیں, اس کے سوا کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت, کہ اللہ تعالیٰ ربوبیت میں ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. دوسرا حق ہے توحید الوہیت کا حق, کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. جتنی بھی عبادات ہیں, چاہے نماز ہے, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات ہے, خیرات ہے, عمرہ ہے, والدین سے حسن سلوکی ہے, صلہ رحم, جتنی بھی عبادات ہیں, اسی طریقے سے دعا ہے, پکار ہے, توکل ہے, خوف ہے, رغبت ہے, رہبت ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, جتنی بھی عبادات ہیں, چاہے زبانی ہو, چاہے جسمانی ہو یا دلی عبادات ہو, سارے کے سارے عبادات صرف ایک ہی رب کے لیے صرف کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حق نہیں رکھتا. توحید الوہیت یا توحید عبادت بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, باقی سب باطل معبودات ہیں, جھوٹے ہیں سارے. تیسرا حق توحید اسماء و صفات کا, کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے اور صفات الکمال ہے, اور ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سمیع البصیر ہے. اسے کہتے توحید اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں ایک ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. درس کی طرف واپس آتے ہیں, ایک عظیم نبوی قاعدہ ہے حقوق کی ادائیگی کے لیے. واللہ اگر ہم اس قاعدے کو یاد کر لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, ہمارے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخر اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے. ایک قاعدہ ہے, ایک سطر, ایک لائن ہے, دو جملے ہیں بس, اور ایک قاعدہ ایک حدیث میں آیا ہے, پیاری حدیث ہے, عظیم حدیث ہے, صحیح بخاری میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, انکم سترون بعدی اثرۃ و امورا تنکرونها, بے شک تم لوگ میرے بعد عن قریب اثر دیکھو گے, تمہاری حق تلفی ہوگی اور تمہارے حقوق تم سے چھین کر کسی اور کو دے دیے جائیں گے, دوسروں کو تمہارے اوپر ترجیح دے دی جائے گی. اثر امور تم کیوں نہ, اور ایسے امور جن کا تم انکار کرتے رہو گے, برائیاں ہوں گی, فساد ہوگا, کرپشن ہوگی, ایسے امور جن کا انکار کیا جائے گا, منکرات ہوں گے, قال فما تأمرنا يا رسول الله, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایسا معاملہ ہمارے ہوتے ہوئے ہو کبھی تو ہم کیا کریں؟ عرض کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واپس آتے ہیں حدیث, پھر سے حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انکم سترونی بعدی اثرۃ وامورا تنکرونها, میرے بعد من قریب ترجیح دیکھو گے, اثر دیکھو گے, تمہارے حق چھین کر کسی اور کو دے دیے جائیں گے, اور ایسے امور جن کا تم انکار کرتے, منکرات ہوں گے جن کا تم انکار کرتے رہو گے. یہ بات ہو رہی حکمرانوں کی, ایسے حکمران آئیں گے جو ایسا کریں گے. صاحب عرض کرتے ہیں قول فما تأمرنا یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں, ہم کیا کریں اس وقت اگر ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے؟ بہت پیارا سوال ہے واللہ. صاحب اکرام کی حرص دیکھیں آپ, حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے, نبوی طریقہ کیا ہے, جب ایسے معاملات سامنے آ جائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم قاعدہ بیان فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادو الیہم حقہم وسلوا اللہ حقہم, یہ قاعدہ ہے, ادو الیہم حقہم, ان کا حق ان کو ادا کرو, وسلوا اللہ حقکم, اور اپنا حق اللہ تعالی سے مانگو. مختصر سا قاعدہ ہے, میں نے کہا ایک سطر ایک ہی لائن ہے, دو جملے ہیں, ادو الیہم حقہم پہلا جملہ ہے, دوسرا سلوا اللہ حقکم, اپنا حق اپنے رب سے مانگو, کسی اور سے مت مانگو. اس عظیم قاعدے کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ حق واجب جو ہمارے اوپر ہے وہ ادا ہو گیا, اگر اس قاعدے پہ عمل کرتے ہیں تو حق واجب ادا ہو گیا. کہ حکمران کی سمع اور طاعت, مسلمان حکمران ہے, سمع اور طاعت اس کے واجب معروف میں, وہ ظلم کرتا ہے, ستم کرتا ہے, ہمارا حق ہم سے چھینتا ہے, اپنے پیاروں کو ہم نوالوں کو کھلاتا رہتا ہے, دیتا رہتا ہے, ظالم ہے, کرپٹ ہے, وغیرہ وغیرہ. اور ہمیں محروم کر دیتا ہے اپنے حقوق سے, اس کی فرم بردار سمع اور طاعت کا حق باقی رہتا ہے, اس کے ظلم سے اس حق کا خاتمہ نہیں ہوتا, ہمارے سروں پر یہ حق واجب ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. اچھا, ہمارا حق جو ضائع ہوا ہے اس کا ہم کیا کریں؟ وہ کہاں سے لیں ہم, کس سے مانگے ہم؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے, وہ تو ظالم ہے, دے گا نہیں, مانگنے سے کوڑے پڑ سکتے ہیں, کچھ ملنے والا نہیں ہے, مزید ظلم ملے گا, ظالم تو ظالم ہی ہوتا ہے. تو حق ضائع ہو رہا ہے, لوٹ مار کا بازار گرم ہے, ہم سے ہمارے مال چھینے جا رہے ہیں, جس رب نے تمہیں یہ رزق دیا ہے, جس نے تمہیں صحت اور عافیت دی ہے, جس نے تمہیں بیوی اور اولاد دیا ہے, جس کی نعمتوں میں ہم سراپا ڈوبے ہوئے ہیں, یہ اس رب کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل اللہ حقکم، اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جس نے بھی عمل کیا وہ کامیاب ہوا، حقوق کی ادائیگی بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق بھی ادا ہو گیا. اس خوبصورت قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کی محرومی ہی صحیح، مظلومیت ہی صحیح، لیکن آخرت میں یہ حقوق کہیں ضائع نہیں ہوں گے. کامیاب وہ نہیں ہوتا دنیا میں جس کے پاس زیادہ مال اور دولت ہو، کامیاب وہ ہوتا ہے دنیا میں جو اب دنیا سے جاتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر کے جاتا ہے. اور اس قاعدے پر اگر ہم ذرا غور کریں ایک اور بھی پیاری بات سامنے آتی ہے، سل اللہ حقکم، اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگو. رب دونوں ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا مانگو، پکارو، اور دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک عظیم عبادت کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، اپنا دل اپنے رب سے جوڑ لو، مانگنے اپنے رب سے مانگو، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے. صرف کن فیکون کی دیر ہوتی ہے بس، اور معاملات تمام ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور اس ڈھیل میں اس کا بھی فائدہ ہے کہ اسے موقع مہلت مل جاتی ہے توبہ کرنے کے لیے. اگر وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، توبہ نہیں کرتا اور مزید ظلم کرتا رہتا ہے تو اس کا خاتمہ اسی ظلم پر ہوگا، اس کی پکڑ بہت بڑی سخت ہوگی. لیکن مظلوم کے لیے اگر اس قاعدے پہ عمل کرتا ہے جس کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، اگر اس قاعدے پہ عمل کرتا ہے، حق چھیننے والے کے حق واپس دے دیتا ہے اور اپنا حق اپنے رب سے مانگتا ہے، اپنا دل اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے، گڑ گڑا کے دعائیں اپنے رب سے کرتا رہتا ہے، ایک تو توحید، اس کی توحید مزید مضبوط ہوگی، اس کا ایمان مزید مضبوط ہوگا، اور اسے تسلی اپنے رب کی طرف سے تسلی اور اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ میرا حق مجھے مل کر ہی رہے گا. اس رب کا وعدہ ہے اور رب کا وعدہ سچا ہوتا ہے. دوسرا بھی اس میں ایک فائدہ اور ہے کہ جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں، تو پھر ہمیں ہمارے لیے بھی لازمی ہے کہ حقوق کی ادائیگی ہم ویسے کریں گے جیسے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں، ایسے جیسے میں چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں. راستہ بالکل واضح اور صاف ہے. حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے واللہ قرآن اور سنت میں جو دلائل ہیں بالکل واضح ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کر مسائل کو بیان کر دیا ہے. اور حقوق کی ادائیگی کے تعلق پہلے کئی خطبے ہو چکے ہیں، انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہاں پر ایک قاعدہ ہے بس، ان حقوق کی ادائیگی پر عمل کیسے کیا جائے، یہ ایک قاعدہ ہے. اور جب ہمیں پتہ ہوتا ہے اپنے رب ہی کو پکارنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رب کا حکم کیا ہے، حقوق کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے، کس کا کیا حق ہے، کہاں سے پتہ چلے گا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے ایمان مضبوط ہوا، اور علم بھی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے یہ مومن تک اسے پتہ چلے کہ حقوق کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، رشتہ دار کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، اور بیوی کے خاوند کے حقوق کیا ہیں، حکمران کے حقوق کیا ہیں، محکوم کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، مسلمانوں کے عام حقوق کیا ہیں، کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن اور سنت سے پتہ چلے گا. جب اپنے معاملہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے یہ مومن، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے حق کو حاصل کرنے کے لیے، اور حقوق کی ادائیگی بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس قاعدے پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس قاعدے کو برقرار کیسے رکھا جاتا ہے، یہ بھی لازمی ہے. شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے نا، کبھی ادھر ادھر ہو ہی جاتے ہیں، دائیں بائیں پاؤں پھسل جاتا ہے کبھی، لیکن اس قاعدے پر عمل کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ایک اور قاعدہ ہے، پیارا قاعدہ، آخر میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے ایک سوال ہے، کیا یہ قاعدہ صرف حاکم حکوم کے بیچ کا قاعدہ ہے بس، یا حقوق کی ادائیگی میں ایک نبوی اصول اور قاعدہ ہے؟ حکمران کے تعلق سے قاعدہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ایک طرف ظلم ہے، طاقت ہے، دوسری طرف ایک کمزور اور مظلوم ہے، مقابلہ کرنا ہے ظالم کا، طاقتور کا، کمزور مقابلہ کرے گا تو مزید اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے گا. اس لیے اس قاعدے کو یہاں پر اس انداز سے بیان کیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں امن و امان قائم رہے اور دین قائم رہے اور دیگر حقوق جو ہیں وہ بھی قائم رہے. اگر امن و امان نہیں تو نہ تو شریعت کا قیام ممکن ہے اور نہ حقوق کی ادائیگی ممکن ہے. پھر تو اس امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم اور پیارا قاعدہ بیان فرمایا ہے. لیکن اس قاعدے کو ہم دیکھتے ہیں روز مرہ زندگی میں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہمیں ہر حقوق کی ادائیگی میں ایک قاعدہ اور ایک اساس نظر آتا ہے. چند مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے حقوق ہیں. والدین کے حقوق ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ احترام کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کا وقار کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، نا نفقے کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے، یعنی جو بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، جو ان کے بھائی اور بہنیں، جو ہمارے چاچے ہیں، جو پھوپھیاں ہیں، ان کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق جو ہیں، یہاں تک کہ ہم اف تک نہیں کہہ سکتے اپنے والدین کو، اف کی اجازت بھی نہیں ہے. بات کرنی ہے تو قول کریم کرنا ہے، قول کریم نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر، اف تک بھی نہیں کہنا ہے. بہت عظیم حق ہے والدین کا، اور والدین پر بھی حقوق اپنے بچوں کے، کیونکہ اچھی تربیت کرنا، ان کی صحت کا خیال کرنا، ان کے نا نفقہ جو ہے ان کا خیال رکھنا، اور ان کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، ان کی جو گروتھ ہے، نشو نما جو ہے، یہ سارے حقوق ہیں. اور عدل و انصاف ہے بچوں میں، یہ حق ہے بچوں کا. اگر کبھی والدین سے غلطی ہو جائے اور بچوں کے حقوق ادا نہ کریں، بعض کو ترجیح دے دیں اور بعض کا حق کھا لیں، کچھ کہتے ہیں بعض بچے پیارے ہوتے ہیں زیادہ، اگرچہ والدین کے دل میں سب برابر ہوتے ہیں، لیکن والدین کسی کو زیادہ کمزور دیکھتے ہیں تو اسی زیادہ تھوڑا سا زیادہ مائل ہو جاتے ہیں بس، اور بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ فلاں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم سے محبت کرتے نہیں. یہ بہت غلط بات ہے واللہ. اگر بالفرض اس بندے کی بات کو مان بھی لیا جائے اور واقعی ان سے کچھ ظلم ہوا بھی, بعض سے ظلم ہو بھی جاتا ہے, یہ بھی حقیقت ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو کیا جو ہمارے اوپر حقوق ہیں والدین کے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں؟ بدلہ ہے نا, وہ حق ادا کریں گے تو ہم نے بھی حق ادا کرنا ہے, نہیں کریں گے تو ہم نے بھی نہیں کرنا ہے, اسے بدلہ کہتے ہیں. اور حقوق کی ادائیگی میں اس کی کوئی گنجائش, ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے, بدلہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حقوق کی ادائیگی میں ہمیشہ احسان ہوتا ہے, وہ کم سے کم انصاف ہوتا ہے, انصاف کے پیچھے نیچے کچھ نہیں ہے. یا احسان ہے اور کم سے کم درجہ انصاف ہے. اور انصاف مطلب بدلہ نہیں, یاد رکھیں, انصاف مطلب ہے شریعت کے مطابق اگر حق کوئی کھا لیتا, حق تلفی کر لیتا ہے تو اس کا حق باقی رہتا ہے میرے ذمے. تو والدین سے غلطی ہو گئی ہے, ظلم ہو گیا ہے, بچوں پر ان کے حقوق ساقط نہیں ہو جاتے, حق باقی رہتا ہے. اور والدین کا حق ادا ہو جاتا ہے. اچھا, ہمارا حق جو ہم سے چھینا ہے وہ کیا کریں ہم؟ اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, ظلم بھی کرے تب بھی, ہاں ظلم بھی کرے تب اف نہیں کہنا. اگر بات کرنی ہے تو نصیحت کریں نرمی سے, پیار سے, شفقت سے, دل میں یہ درد لے کے نصیحت کریں کہ اگر اللہ نہ کرے والدین اس ظلم کرتے ہوئے مر گئے تو ان کا کیا ہوگا. ان کو اس ظلم سے نکالنا ہے, اس معصیت سے نکالنا ہے. آپ کی بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے نصیحت کرتے ہوئے والدین سے؟ آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی جو چہرے کی جو رنگت ہے وہ کیسے ہونے چاہیے؟ آپ کے ہاتھوں کی حرکت کیسے ہونے چاہیے؟ اس کو اچھی طرح دیکھ کر پھر آپ کچھ نصیحت کریں, کرنی ہے تو, ورنہ ظلم ان سے بھی ہوا پھر ظلم یہاں سے بھی ہو جائے گا اور ظالم مظلوم برابر ہو جائیں گے. اور بچوں کا ظلم والدین کے ظلم سے بڑھ کر ہوتا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ اف تک کہنے کی جو اس لفظ کو جو منع کیا گیا کہنے سے, وہ بچوں کے لیے, والدین کے لیے نہیں ہے. اور اف سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ والدین سے غلطیاں ہوں گی, لیکن غلطیوں کے جواب غلطیوں سے نہیں دیا جائے گا. تو کہاں سے حق مانگے ہم اپنا؟ ضائع ہو گئے حق, اپنے رب سے مانگو, وہاں سے ضائع نہیں ہوگا. اور حقوق کی ادائیگی کے بارے جو ہم کہتے ہیں, رب سے مانگ, مطلب یہ کہ بد دعا کرو, بد دعا کی گنجائش نہیں ہے. حکمران کو بد دعا نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ سے حق مانگنے سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارا حق تم سے چھینا ہے اپنے رب سے مانگو, اور اس کے لیے کیا کہیں؟ دعا کریں, ہدایت کی دعا, صلاح کی دعا اس کے لیے اور اس کے قریبیوں کے لیے, جو اس کے بتانے ہیں, جو قریبی اس کے دوست ہیں, جو اس کے مشیر ہیں, سب کے لیے دعا کرنی ہے, اپنے رب سے ہدایت کی دعا کرنی ہے. والدین کے لیے دعا کرنی ہے تندرستی کی, صحت کی, عافیت کی, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لمبی عمر کی دعا کرنی ہے. اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے پاک کرے, دور کرے, ان کی گناہوں کی مغفرت کرے. دعائے مغفرت مرنے کے بعد نہیں ہوتی, دنیا میں بھی ہوتی ہے, لیکن دعائے مغفرت ہمارے لیے بس عجیب سے کانسیپٹ ہے کہ غفر اللہ له کے مطلب مر چکا ہے, اس لیے مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے. یہ جہالت ہے, جہل مرکب ہے. مغفرت کی دعا زندہ کے لیے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قرآن کی مغفرت فرما, اس سے غلطی ہو گئی ہے, بڑا پن ہے واللہ. کوئی آپ سے آپ کا حق چھینتا ہے اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. حق ضائع نہیں ہوگا کبھی, یاد رکھیں. دنیا سے جو چلی جاتی ہے اس نے جانا ہی تھا. جب مصیبت آتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں اور ہماری واپسی بھی اس رب کی طرف سے. سب نے مر جانا ہے, سب نے مٹ جانا ہے, کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا, کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. تو والدین کے ساتھ جو حقوق کی ادائیگی ہے کیسے کرنی ہے؟ ادو الہم حقہم وسل اللہ حقہم. کوئی جھگڑا نہیں, اپنے رب سے مانگو. مل گیا واپس دنیا میں تو اچھا, نہ ملا تو اللہ آخرت میں ضائع نہیں ہوگا. بیوی بچوں کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں, خاوند پر بیویوں کے حقوق ہیں, بیویوں پر خاوندوں کے حقوق ہیں. اگر خاوند بیوی کے حق تلفی کرتا ہے, اس کو حق نہیں دیتا ہے, تو بیوی کو کیا چاہیے؟ وہ بھی اپنا حق جو خاوند کو نہ دے. گھر کبھی چل نہیں سکتے بدلے کے قاعدے پر. اور ہم عجیب سے لوگ ہیں, ہم بدلے ہی لیا کرتے ہیں بس, چاہے اپنے پیارے ہی کیوں نہ ہو. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. خاوند اگر کبھی غصے میں کوئی بات کرتا ہے اور غصے میں کوئی بد کلامی ہو جاتی ہے تو بیوی کو صبر کرنا چاہیے, رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کا خاوند سدھر جائے. جو بھی اس کی غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس غلطی کو مغفرت فرمائے. اگر کبھی غلطی سے ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے غصے میں, تو اس مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو حقوق چھوڑ دے. ہاں, شرعی طریقہ ہے. اگر آپ کا رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے یا جیسے بات کہ ناممکن ہو گیا ہے, روزانہ کا ظلم و ستم ہے, تو شرعاً ایک راستہ ہے, طلاق کا راستہ ہے یا خلا کا راستہ ہے, وہ آپ کا حق ہے, شرعی حق ہے. لیکن رہنا بھی ہے, خلا بھی نہیں لینی ہے اور بدلہ بھی لینا ہے. وہ ایک مارتا ہے یا دو مارتی ہے, ایک گالی دیتا ہے وہ دو گالیاں دیتی ہے, وہ زبان درازی کرتا ہے وہ زبان درازیاں کرتی ہے, بدلہ ہے. ایسے گھر کبھی چل نہیں سکتے, یاد رکھیں. اور ایسے اگر چل رہے تو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. کیا زندگی ہے؟ اور پھر بچوں پہ کیا آپ اثر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. ازدواج زندگی کا یہ قاعدہ ہے, معروف یا احسان. رکھنا ہے معروف کے ساتھ, چھوڑنا ہے احسان کے ساتھ. اور حقوق کی ادائیگی ایسے ہوتی ہے. حق تلفی معروف نہیں ہے نہ احسان ہے, بد دعائیں نہ معروف ہے نہ احسان ہے, یہ مارنا دھارنا گالی گلوچ نہ معروف ہے نہ احسان ہے. لیکن طلاق اور شرعی جو علیحدگی ہے وہ معروف احسان میں سے ہے. نہیں گھر چل سکتا, دونوں مجبور ہو گئے ہیں, تو اس کا ایک طریقہ ہے, ایک حل ہے, صلح کرنے کی کوشش کی جائے, دونوں فیملیاں صلح کرنے کی کوشش کریں. نہیں چل سکتا گھر, صبر کر کر کے تھک گئے ہیں, اور ظلم خاوند کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے, معروف اور احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے. وہ یہاں پہ والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اور جو فیملی کے بزرگ ہوتے ہیں بہت بڑا کردار ہوتا ہے ان کا, کہ انہوں نے کیسے نصیحت کرنی ہے, اس آگ کو کیسے بجھانا ہے. بعض لوگ چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے میاں بیوی کے بیچ میں, چھوٹا سا جھگڑا ہوتا ہے, اور شاید کوئی گھر اس چھوٹے سی جھگڑے سے خالی نہیں ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, بعض ایسے گھر کے بڑے ہوتے ہیں جو اتنی چھوٹے بن جاتے ہیں, ان جھگڑوں کو اتنی بڑھا دیتے ہیں, واللہ لا جائز طلاقیں ہو جاتے ہیں, نہ جائز علیحدگی ہو جاتی ہے, ضرورت نہیں تھی. لیکن ایسے بھی چھوٹے دل والے اور کم قاصر نظر والے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن بڑوں کو چاہیے کہ بڑے بن کر رہے ہیں اور اپنے بڑے پن کا حق ادا کرتے ہوئے اس کا ثبوت بھی دیں کہ غلطی ہو گئی بچوں سے, ہم ہیں سنبھالنے والے. پاؤں پھسل گیا ہے بیٹے کا یا بیٹی کا, غلطی ہو گئی ہے, جھگڑا ہو گیا ہے, آج کی چھوٹی سی چنگاری ہے, اسے بجھانے کے لیے الحمدللہ ایسے والدین موجود ہیں اور ایسے بڑے رشتہ دار موجود ہیں, بزرگ موجود ہیں, جو ان معاملات کو اچھی طریقے سے طے کر سکتے ہیں. الغرض وہی قاعدہ ہے, خوبصورت قاعدہ ہے, خاوند بیوی کا حق نہیں دیتا تو بیوی خاوند کا حق دیتی رہے, اپنا حق رب سے مانگتی رہے, تبدیلی آئے گی اور ضرور آئے گی اللہ کے حکم سے, کیونکہ یہ نبوی طریقہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. بیوی خاوند کا حق نہیں دیتی, خاوند کو صبر کرنا چاہیے, سمجھانا چاہیے, اور اس کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے, اپنا حق رب سے مانگنا چاہیے. الا یہ کہ نشوز تک بات پہنچ جائے, بیوی تکبر گھمنڈ پہ آ جائے, زبان درازی کرنے لگے اور حقوق روک دے, بات والدین تک پہنچ جاتی, ان کو برا بھلا کہنے لگے, تو اس کو ناشز کہتے ہیں. اور جو ناشز بیوی ہوتے ہیں اس کے پھر تین طریقے ہیں علاج کے. پھر اس کو نصیحت کرنی ہے, سمجھانا ہے, نہیں سمجھی بستر الگ کر دینا ہے, تب بھی نہیں سمجھی پھر شرعی حدود کے اندر رہ کر اس کو مارنا ہے, صرف اتنا کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس کی انسلٹ ہوئی, اس نے غلطی کی ہے, ہڈی پسلے کرنے کے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں, اب یہ خاوند جو مظلوم تھے ظالم بن گیا ہے, چہرے پر منہ پر تماچا نہیں مارنا حرام, اتنی زور سے مکہ مارا کہ جسم پر کوئی نیل کے نشان پڑ جائے یہ بھی جائز نہیں ہے. ویسے بھی عورتوں کی جو جلد ہوتی ہے وہ نازک ہوتی ہے, تو تھوڑا سا بھی زیادہ مار لیں گے تو اس پہ نشان پڑ جاتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ فضربہن سے مراد کیا ہے؟ شرعی طریقے سے شریعت کے حدود کے اندر رہ کر اگر مارنے کی ضرورت پڑ جائے تب مارنا ہے, اور سب بیوی کو نہیں ہے, ان کے لیے جو ناشز ہو چکی ہے. تب بھی نہیں سدھری پھر آگے پھر طلاق ہے. دیکھ جیسے کہتے ہیں ایک روڈ میپ بنا ہوا ہے پورا, کب دائیں مڑنے کب بائیں مڑنے, کہاں کب سیدھا جانے کا منزل مقصود بالکل واضح ہے شرعاً. جب ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے راستے بنا لیتے ہیں اپنے طریقے سے, پھر نہ تو منزل مقصود ہمیں کبھی ملتی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی سکون مل سکتا ہے. واپس آتے ہیں حقوق کی ادائیگی میں, حاکم اور محکوم, والدین اور اولاد, اولاد اور والدین, بیوی خاوند اور خاوند اور بیوی. ایک اور مثال, آپ کا پڑوسی ہے, پڑوسوں کے بھی حقوق ہیں. یہاں تک ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسوں کو ذکر کرتے ہوئے اتنی ذکر خیر کیا پڑوسیوں کا کہ بعض صحابہ سمجھنے لگے کہ یوں لگتا تھا کہ اب پڑوسی بھی ہمارا وارث ہو جائے گا. آپ کا جو پڑوسی ہے دائیں اور بائیں یا جو قریبی جو پڑوسی ہیں, ان کے حقوق ہیں اور دگنا حقوق ہے. ایک تو مسلمان ہے یہ حق ہے, اور پھر آپ کا پڑوسی ہے دوسرا حق ہے. رشتہ داروں کے تین حقوق ہوتے ہیں جو پڑوسی رشتہ دار ہو, ایک تو مسلمان ہے پھر پڑوسی ہے پھر رشتہ دار بھی ہے, اور والدین کس اعتبار سے جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں سب سے بڑے حقوق ہیں جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. الغرض تو پڑوسی ہے, وہ پڑوسی ہونے کا حق ادا نہیں کرتا, صبح شام جھگڑا کرتا رہتا ہے, کار کی پارکنگ میں کبھی مسئلہ ہو گیا, کبھی پورا کرکٹ میں یا گندگی میں تھوڑا سا صفائی میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو روزانہ جھگڑالو ہے, بس جھگڑے کرتا رہتا ہے. کیا اس کا حق اگر وہ گندگی اٹھا کے میرے دروازے کو سامنے رکھ دیتا ہے, میں بھی اٹھا کے وہی کام کر دوں اس کے ساتھ؟ اگر وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا, قد احترام ہے, محبت ہے, وہ نہ احترام کرتا ہے نہ محبت کرتا ہے, وہ نفرت کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے, زبان درازی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, لوگوں کو اکساتا ہے, جھوٹ باندھتا ہے وغیرہ وغیرہ, اگر میں بھی ایسا کروں گا تو ہم دونوں میں کیا فرق رہے گا؟ یہاں بدلے نہیں لیے جاتے. حقوق کی ادائیگی میں احسان سے کام لیا جاتا ہے, اور احسان کیا ہے؟ اس کا حق اس کو دو, اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. اسی طریقے سے عام مسلمان ہیں, عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. اگر کوئی مسلمان آپ پر زیادتی کرتا ہے اور اس کی زیادتی قابل معافی ہے, اس کو معاف کر دو. آپ کا حق چھینتا ہے تو عدالت ہے, اور عدالت کی طرف جا کے اپنا حق لینا جو ہے یہ کوئی بدلہ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہے جو آپ شرعی طریقے سے اسے لینا چاہتے ہیں. اور عام سی بات ہے, آپ اسے معاف کر سکتے ہو تو کر دو معاف, آپ کا یہ حق ضائع نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں. لیکن کسی ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے مال پہ, کسی نے کسی کو قذف کیا ہے, عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے نعوذ باللہ, یا کسی کا قتل کیا ہے, تو اس کا جو حق ہے مسلمان ہونے کا, مسلمان بھائی, وہ باقی رہتا ہے. اس کو سلام کیا جائے گا, اس کی اگر بیمار اسے عیادت کی جائے گی, اگر مر جائے اس کی ماں جنازہ پڑھی جائے گی, یہ سارے اس کے حقوق باقی رہتے ہیں. ہاں, جو دنیا میں مسئلہ ہوا ہے, ظلم کیا ہے, حق چھینا ہے یا کچھ کیا ہے, تو عدالت کا ایک راستہ موجود ہے, وہاں پہ جائیں, اپنا کیس دائر کریں, اپنا حق مانگے. یہ بھی اسی میں سے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ, کیونکہ شرعی طریقہ ہے. لیکن یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ اگر مسلمان بھائی آپ پر ظلم زیادتی کرتا ہے, آپ اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ دیتے ہیں. بعض بچوں میں جھگڑا ہوتا ہے, یہ جھگڑا بڑے بھائیوں تک چلا جاتا ہے, ان سے والدین تک چلا جاتا ہے, پھر فیملیز تک چلا جاتا ہے. کئی ایسے فیملی تباہ ہوئی, قتل و غارت ہوئی ہے چھوٹی سی بات پر, تکبر گھمنڈ میں اتر آتے ہیں, ہماری یہ فیملی, وہ کہتے ہیں ہماری یہ قوم ہے, وہ کہتے ہیں ہماری یہ قوم ہے. اگر واپس چلیں آہستہ آہستہ, اس گرہ کو کھولتے جاؤ, دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی, تو شرم آتی ان کو بتاتے ہو کہ اصل معاملہ کیا تھا. لیکن شرعاً ساری چیزیں بالکل واضح ہیں, کوئی قوم کسی قوم سے بہتر نہیں ہے, کوئی شخص کسی شخص سے بہتر نہیں, مگر تقویٰ کی. جو متقی پرہیزگار ہے وہ زیادہ عزت والا ہے, اور جو نافرمان ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ نہیں کہ عربی ہے تو یہ بڑے شرف والا ہے, وہ عجمی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے. نہیں, بات عربی عجم کی نہیں ہے, بات بڑی قوم چھوٹی قوم کی نہیں ہے, بات تقویٰ کی ہے, کون متقی ہے اور کون رب سے ڈرنے والا ہے, بات یہ ہے. تو حقوق ادائیگی کا یہ بہترین قاعدہ ہے. مسلمان ہے, اس کے حقوق باقی رہے جب تک کہ وہ مسلمان ہے. دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے, جو کافروں کے جو حقوق ہیں وہ باقی رہ جاتے, اسلام کے حقوق ختم ہو گئے اس کے. عظیم قاعدہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے. واللہ اس قاعدے سے دنیا بھی آسان ہے اور آخرت اس سے بڑھ کر آسان ہے. اس قاعدے پر عمل کرتے اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے, بات یہ ہے. اس قاعدے پہ کب عمل نہیں ہوتا؟ جب انسان کی حرص مزید بڑھ جاتی ہے, اور بے صبرہ ہو جاتا ہے. انسان بے صبرہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کی جو خواہشات ہے، جو چاہت ہے، وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. ان ناجائز خواہشات کو روکنے کے لیے ایک بہترین قاعدہ ہے، ربانی قاعدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو شخص بھی، جو بھی مرد و عورت ہو، چھوٹا بڑا ہے یا حاکم محکم کوئی بھی ہے، اس میں سب شامل ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کو بخیلی سے، شح سے بچا لیتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کس سے جوڑ دیا گیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس شح اور بخیلے سے بچانا ہے. جو حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، سب سے بڑے بخیل ہیں. اپنے حقوق تو جانتے ہیں، لیتے رہتے ہیں، اور دوسروں کو حقوق نہیں دینا چاہتے. کیوں نہیں دینا چاہتے؟ چاہت ہے، مال سے حد سے زیادہ محبت ہے، دنیا سے حد سے زیادہ محبت ہے، کہیں دنیا تھوڑی سی چھوٹ نہ جائے. اس لیے اپنا حق چھوڑتے نہیں، دوسرے کا حق دیتے نہیں. علاج، فلاح پانا ہے، کامیاب ہونا ہے، اپنے آپ کو اس بخیلے سے، اس بخیلی کے دلدل سے نکال دے. اور اللہ تعالیٰ توفیق اسے دیتا ہے جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، جو اس بخیلی سے بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ اور اس کے لیے حقوق کی ادائیگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے. اور صحابہ سب سے بڑی مثال ہے. ایثار، دوسروں کو ترجیح دینا دنیا کے اعتبار سے، دنیا معاملات میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فلاح پانی ہے تو دل کو پاک کرنا پڑے گا، دل کی ہر بیماری سے. دل کی سب سے خطرناک اور سب سے بڑی بیماری ہے شرک اور بدعات مکفرہ جو ہے، اور پھر اس کے بعد میں آتا ہے دل کے جو دیگر بیماریاں ہیں، جیسے کہ بغض و نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے. یہ ساری بیماریاں جو ہیں، اگر ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اپنے نفس کو بخیلی سے پاک رکھو، دور ہو جاؤ. جو رب نے دیا ہے الحمدللہ اس پہ کرو، رب کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ بخیلی کا راستہ جو ہے وہ ناشکری کا راستہ ہے. اور جو ناشکر انسان ہوتا ہے، نہ تو اس کی دنیا میں کوئی خیر و سکون ہوتا ہے، نہ آخرت میں اس کو کوئی خیر ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملہ فعملہ صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذریات سے بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق ادائیگی اور اس نبوی قاعدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رحم سمان کو شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.